احمده ويصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ جمعہ کے امید کے معین ہو جانے کے بعد اور اس کی مرکزی آیت کے مفہوم و معنی کو کسی حد تک سمجھ لینے کے بعد، اب آئیے کہ اس کا آغاز سے تسلسل کے ساتھ مطالعہ شروع کریں، کہ ایک ایک آیت پر بھی اجمالاً غور کریں اور خاص طور پر اس امید کے ساتھ اور مرکزی مضمون کے ساتھ اس کے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں. فرمایا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یہ پہلی آیت ہے، ترجمہ ہوگا تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ شے جو زمین میں ہے. جس اللہ کی جو الملک ہے، بادشاہ ہے، القدوس ہے، پاک ہے، العزیز ہے، زبردست ہے، الحکیم ہے، کمال حکمت والا. یہ گویا کہ اس سورہ مبارکہ کے لیے ایک نہایت پرسکور اور پرجلال تنقید اور آغاز کلام ہے. تسبیح باری تعالیٰ کا مفہوم اس سے پہلے سورہ تغابن کے درس کے ذمن میں عرض کیا جا چکا ہے. یہاں یہ نوٹ فرما لے کہ سورہ سب میں اس کا ذکر تھا فیغر ماضی میں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یہاں فعل مضارع آیا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ما فی السماوات و ما فی الارض یہ قرآن مجید کا اپنا مخصوص انداز تعبیر ہے، کل سلسلہ کون متا، کل کائنات کے احاطے کے لیے. اور فعل ماضی اور فعل مضارع کو جمع کر لیجیے تو یہ کل زمان کا احاطہ ہے، اس لیے کہ فعل مضارع میں عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں شامل. اس آیہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنا میں سے چار وارد ہوئے ہیں، اور یہ ایک غیر معمولی بات ہے. اکثر بیشتر قرآن مجید میں اللہ کے اسماء صفات آیات کے آخر میں وارد ہوتے ہیں، لیکن دونوں کی شکل میں، وہو العزیز الحکیم، وہو السمیع العلیم، وہو العلیم الخبیر، وہو الغفور الرحیم، وقف علی ذلک. یہاں یہ چار آئے ہیں، اور نوٹ کر لیجیے کہ اس کا اصل سبب اس سورہ مبارکہ کا امید ہے. یہ برکتی آیت جس پر ہم غور کر چکے ہیں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کار کے ضمن میں چار اصطلاحات آئی، گویا کہ آپ کی چار شانوں کا ذکر ہے. تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، اور ان چاروں کا گہرا ربط ہے ان چار اپنا حکمہ کے ساتھ. الملک ہے، بادشاہ ارض فنا، اس کی آیات پر سنائی جا رہی ہے، جیسے کسی شہنشاہ کے پروکلیمیشن، کوئی سنانے والا، کوئی ندا کرنے والا، کوئی مدادی کرنے والا لوگوں کو سنا رہا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، یہ اکثر اللہ تعالیٰ کے اس میں گرامی الملک تھا. دوسرا عمل ہے، یزکیہم، پاک کرتا ہے ان کو، اس میں ترقی ہے اللہ تعالیٰ کی شان قدوسیت، القدوس آپ ہے. ویعلمہم الکتاب، احکام، قوانین، اس میں اللہ تعالیٰ کی شان العزیز، اس کا ایک اثر ہے، وہ زبردست ہے، وہ مختار مطلق ہے، وہ جو چاہے حکم ہے، اس کے احکام کی بیٹی نے کرا اطاعت، یہ بندوں کا کام ہے. یہ ہم سورہ تغابن میں دیکھ چکے کہ فتق اللہ مستطعت مسمعی آتی ہے، جس کے بارے میں پچھلے درس میں حوالہ دیا گیا، وہاں احل اللہ البیع وحرم الربا. تم کون ہوتے ہو اس پر اعتراض وارد کرنے والے؟ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور بیع کو حلال کرایا. یہ ہے العظیم زبردست. عربی زبان میں اس لفظ کے اصل مفہوم میں یہ چیز شامل ہے کہ ایک ایسی ہستی کے جس کے اختیارات پر کوئی تردید نہ ہو, کوئی لمیٹیشنز نہ ہو, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو, یہ سارے مطلق. اور آخری لفظ تو بہت ہی رب کے تعلق کو اور خود واضح کر رہا ہے. آخری نام ہے اللہ کا الحکیم, جو پہلی آیت میں وارد ہوا, اور حضور کے پڑھائی کے چار گانہ میں بھی آخری لفظ آیا حکمت. تعلیم حکمت یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اساسی منحاد کا نقطۂ عروج. تو پہلی آیت تو ایک پرسکوش اور پر بلال تمہید ہے, اور اس کے بعد آئی یہ آیت جس پر ہم غور کر چکے, ہو النبی باعث للنبیین رسولا منکم. اب اس ہوا کو جوڑ لیجیے اس آیت کے ساتھ, کون محمد کا بھیجنے والا, کون صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو جس کی تصدیق میں آسمان و زمین کی ہر شے لگی ہوئی ہے, ہمیشہ سے لگی ہوئی ہے, ہر آن لگی ہوئی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ لگی رہے گی, وہ الملک ہے, القدوس ہے, العزیز ہے, الحکیم ہے. وہ ہے کہ جس نے اٹھایا امیین میں سے ایک رسول انہی میں تھا. جہاں تک ان اصطلاحات کا تعلق ہے اس پر تو ہم غور و فکر کر چکے ہیں کسی درجے میں. ابھی سہایہ مبارکہ کے بعد دوسرے پہلو ہیں کہ جن پر توجہ سے مستقل کی گئی. امیین, امی ام سے بنا ہے, ام ماں کے لیے عربی زبان میں ایک معروف لفظ ہے, اور امی سے کسی شخص کی ایک ایسی کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے کوئی شخص بطن مادر سے برآمد ہوا ہے اسی طرح کی کیفیت میں وہ برقرار ہے. تو اگرچہ اس اعتبار سے مراد بہت سے ہو سکتے ہیں, لیکن اس لفظ کا استعمال خاص طور پر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے ہاں رواجی تعلیم اس میں پڑھنے کا رواج نہ ہو, یہ قوم امی. اور قرآن مجید نے اصطلاحاً یہ لفظ استعمال کیا ہے بنی اسماعیل کے لیے, اس لیے کہ ان میں پڑھنے لکھنے کا رواج بھی بہت کم تھا. اور تعلیم یہ کہ یہ لفظ آتا ہے بمقابلہ بنی اسرائیل سے کہ وہ اہل کتاب تھے, ان کے ہاں لکھنے پڑھنے کا رواج تھا, ان کے ہاں شریعت تھی, ضابطہ تھا, قانون تھا, عدالتیں تھی, فقہات تھے, مفتی تھے. لہذا ان کے پس منظر میں یہ بنی اسماعیل امی تھے, ان پڑھ تھے, ان کے پاس کوئی قانون نہیں, کوئی ضابطہ نہیں, کوئی کتاب نہیں, یہاں تک کہ لکھنے پڑھنے تک کر جاتے. وہ نبی باعث للنبیین رسولا منکم, وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں تھا. یہاں ایک بات یہ نوٹ کر لیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سب اولین امیین میں ہے, آپ کے مخاطب اولین یہی امی ہے, اصل آپ کی بے سب انہی میں ہوئی ہے. منہم جن میں سے آپ خود ہیں, اس میں منہم سے اور نبی اشارہ کر دیا گیا اس بات کی طرف کہ کسی نبی یا رسول کے لیے اس قوم میں سے ہونا یہ در حقیقت اس کے پڑھائی رسالت اور منصب نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں ممکن ہوتا ہے. ان کا جانا پہچانا انسان جس کی صورت و کردار سے واقف ہے, جو انہیں کی زبان بولتا بھی آتا ہے, کوئی حجاب نہیں ہوتا, یہی دلیل قرآن استعمال کرتا ہے کہ انسانوں کے لیے ہم نے نبی انسانوں میں سے بھیجے. لائی کا فلم ملائے مطمئن لذل علیہ من السماء ملک الرسول, اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو ان فرشتوں ہی کے پیغام پر بنا کر دیتے. جب یہاں انسان آباد ہو تو انسانوں ہی میں سے ہم نے انبیاء کو مبعوث فرمایا تاکہ ان کے احساسات یہی ہوں, ان کے مسائل یہی ہوں, ایک انہیں بھی لگا ہوا ہے جس میں جان کے تقاضے ہی کے ساتھ بھی ہیں, اور اس طریقے سے وہ اپنے ہم دیسوں ہم لوگ پر تبدیل کریں تو اطمان حجت کرتے انہیں کی زبان بولتے ہوئے. تو یہاں منہم سے اس کی پہچان دشارا ہو گیا, ہو الذی بعث للنبیین رسولا منہم, يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اور اگر سے وہ پہلے خود ابراہیم تھے, اب بنی اسماعیل کے گمراہی کی تفصیل یہاں بیان کرنے کی حاجت نہیں. ان کے احکام, ان کے مشرکانہ عقائد, ان کی اخلاقی زندگی کا نقشہ معلوم و معروف ہے. تہ در تہ گمراہیاں, ضلع بات ان بعض حاقہ بات, فکر میں, عقیدے میں, عمل میں, اخلاق میں, ہر اعتبار سے. پھر یہ کہ کوئی نظم نہیں, کوئی تنظیم نہیں, ہر ایک اپنی جگہ سے آئے بے سامان ہے, کوئی کسی کی بات سننے والا نہیں. تو ایک عجیب کیفیت تھی. ان کہانی ان قبل قبل نفی غلال المبین ان کا ایک نقطہ اقبال ان سے کیا گیا. آگے فرمایا ہا کریم امین ہوں. ہا کریم یہ یہاں امیلین پر اٹک ہو رہا ہے. دوسرے اور بھی بہت امیلین والآخرین منهم. حضور کی بیشت ہوئی ہے امیلین میں اولا اور آخرین میں بھی ہوئی ہے. آپ کی بیشت کا یہ دوسرا پہلو بہت اہم ہے, اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو بیشتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے. آپ کی ایک بیشت خصوصی تھی الی اہل العرب, الی بنی اسماعیل, الی الامیلین. ایک بیشت عمومی تھی الی کافۃ الناس, جیسے کہ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اور اے نبی, ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. یہ خطبہ سورہ تراویح کے ضمن میں آپ کو سنا چکا ہوں, جس میں حضور کے یہ الفاظ آئے کہ واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم کافۃ والی الناس کافۃ. اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں, نہ اس کا فرستادہ, اس کا علم, اس کا پیغامبر, اس کا رسول ہی تمہاری جانے دل خصوص اور پوری نئے انسانی کی طرف دل ہمیں. تو یہ آخرین ہے. حضور سے پوچھا گیا یہ آخرین سے کون مراد ہے؟ آپ نے حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر دیا, اس کی قوم. اور آپ نے فرمایا کہ حکمت اگر سریا کر دی ہے تو اس کی قوم کا کوئی فرق وہاں سے لے آیا. تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ امت محمد کی تفصیل اس نئے سے ہے, اس فلسفے ہے کہ اس کا ایک ویسیت ہے جو بنی اسماعیل پر مشتمل ہے. یہ اولین مخاطب تھے, حضور انہی میں سے تھے, انہی کی زبان بولتے ہوئے آئے. آپ نے اولا انہی کو تبلیغ فرمائی, انہی کے اندر سے ایک امت تیار کر دی. اس کے بعد پھر دوسری اقوام ملیں گی, دوسری نسلوں سے, دوسرے ملکوں سے لوگ تہ در تہ دائروں کی شکل میں اس امت میں شامل ہوتے چلے گئے. ایرانی آئے, ایرانی آئے, ہندی آئے, بربر آئے, ایشیائی آئے, افریقی آئے, یہ سب آخرین میں شامل ہے. تو حضور کی بیشتیں دو ہوئی, اولین بیشت کل المیون اور ثانوی بیشت کل آخرین. وآخرین منہم, یہ منہم ہے معنوی. جو بھی آ جائے گا, ہندی آئے, مشرق بعید کا زرد شام آئے, زرد روح انسان آئے, افریقہ کا سیاہ شام آئے, یورپ کا صرف سفید رنگت کا حامل آئے, وہ سب ملت کی وحدت میں گم ہوتے چلے جائیں گے. وہ ایک ملت بلکہ چلی جائے گی. اس لیے اس کی طرف اشارہ کیا من ہوم ہے, ان کی مت سے. یہ ایک امت ہے, بہت کم من بہت, لیکن بہرحال ایک شخص موجود رہے گا اولین اور آخرین کا, امیون اور آخرین. وآخرین منهم لما يلحقوا بهم حبيب, ان کے پاس شامل نہیں ہوئے ہو جائیں گے. وهو العزيز الحكيم, اور اللہ العزيز ہے الحكيم. اس میں اس آخری نبوت رسالت, اس نبوت رسالت کاملہ کے بارے میں اس کی حکمت تامہ کا یہ تقاضا ہوا کہ یہ حکمت بیشت اختیار فرمائی کہ آپ کو دو بیشتوں کے ساتھ نبوت فرمایا. یہ عزیز ہے, زبردست ہے, جو چاہے کرے, اور الحکیم ہے, اس کا کوئی فیل حکمت سے خالی نہیں. ذالک کا فضل اللہ یوتی ہے من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, جو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا. یہاں اشارہ کر دیا گیا یہ درجہ بدرجہ ایک فضل ہے اللہ کا. سب سے بڑھ کر یہ فضل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان فضلہ کان علیک کبیرا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر رب کا بہت بڑا فضل ہوا. آپ کو وہ مقام اور وہ مرتبہ, آپ کو وہ حیثیت حاصل ہو گیا تھا جب ایسا کرب کا مقام محمود ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرا, تو فضیلت الاولین بلند ترین فضیلت وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی. سید الاولین والآخرین, سید الانبیاء امام الرسل. پھر ایک فضیلت حاصل ہو گئی ہے امیین کو, اب یہ رتبہ بلند میرا جس کو مل گیا. اس میں اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اس نے ان حربوں کو سن لیا. ان کی زبان اللہ کے آخری کلام کا نزول کا ایک وہیکل اور ایک ذریعہ بن گیا. ان کی زبان میں اللہ کا آخری کلام نازل کیا. ان کے جو طور طریقے ان کے ہاں رہائش تھے اس میں پتے گریز کر کے آخری اور کامل شریعت کا تانا بانا تیار کیا گیا. وہ بات جو اس سے پہلے سورہ حج میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہوا تباہم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم, کسی غیر ابراہیمی نسل کے انسان کے لیے کوئی مغایرت ہوگی, کوئی درجہ ہے, کوئی حجاب حائل ہو جائے گا, کوئی زبان کا ہے, کوئی اپنی نقلی اور موروثی عادات پتائی کا معاملہ ہے, کوئی غیریت کوئی اجنبیت تو ہوگی. اے بنی اسماعیل تمہارے لیے تو کوئی غیریت نہیں, کوئی اجنبیت نہیں, تمہارے جو موروثی مراسم ہیں ان میں سے ہی اکثر دیکھ کر کے یہاں اس آخری شریعت کا بت بنا لیا گیا. یہ طواف تمہارے یہاں ہو کر چلا آ رہا تھا, قربانیاں تم دے کر چلے آ رہے تھے, منا اور عرفات کا قیام تمہارے یہاں جاری تھا, تلبیہ میں تم نے کچھ شامل کر لیا تھا, لیکن یہ کہ تمہارا جو پورا سکر برحقیقت اس میں کچھ پتہ مرید ہوئی ہے اور وہ اس شریعت آخری کے لیے میں ان سارا قیام آخری کے لیے اس کا بنیادی ان کا سکر بن گیا. یہ فضیلت کا مقام ہے جو انہیں حاصل ہو گیا. پھر درجہ بدرجہ یہ فضیلت حاصل ہے ہر ایک فرد نئے بشر کو کہ جو دامن محمدی سے وابستہ ہو جائے, جو اس ملت اسلامیہ میں شامل ہو جائے, جو اس امت محمد میں علی قائد الصلاۃ والسلام شریف ہو جائے. فرمایا ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اب یہاں سے آگے انداز بدل رہا ہے اور اس تبدیلی کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ جو بات مصبحات کے زمین میں پہلے اصولاً بیان کی گئی تھی, جس کی ایک بڑی واضح نمایاں مثال پورا سب میں آ چکی ہے کہ ان صورتوں میں امت مسلمہ کے سامنے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل یہود کے بطور مثال سے بتلایا جاتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ہر صورت میں ان کے اذن لال یا ان کے زوال, ان کی اعتقادی یا عملی گمراہیوں کا وہی پہلو زیر بحث آئے گا کہ جو اس صورت کے عروج سے متعلق جہاد قتال کا معاملہ پورے سب میں تھا, تو وہاں ان کا اس اعتبار سے جو معاملہ رہا اور جو روش رہی اس پر نگاہوں کو منتقل کر دیا گیا. مسلمانوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس روش سے اختیار کر. اب یہاں غور کیجیے کہ ساری گفتگو قرآن مجید کے دل گھوم رہی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ انقلاب قرآن ہے. آگے بڑھ کر غور کیجیے, حضور صرف امیین کے لیے رسول ہو کر نہیں آئے, پوری نئے انسانی کے لیے ہو کر آئے. اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے اس قرآن کے ذریعے, اس کے ذریعے تفسیر, اس کے ذریعے انکار, اس کے ذریعے تفسیر, اس کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیین میں سے ایک امت تیار کر دی. اس کی تربیت ہو گئی, اس کا تزکیہ ہو گیا, اسے تعلیم کتاب دے دی گئی, کتاب کا ایک عملی بھرپور نمونہ اس کے سامنے پیش کر دیا گیا اور اس سے گواہی لے لی گئی, جس کا فکر آ چکا ہے سورہ حج کے آخری رکوع کے ضمن میں. الا هل بلغتم کو مدینے میں اقرار کیا بیعت گواہ, انا نشهد ان قد بلغت وحدثت ونصحت. بالکل منطق کا پتا جا, یہی واحد لایا والا ممکن تھا, اس کے سوا کوئی صورت نہیں. حضور اگر پوری نئے انسانی کے لیے رسول ہے اور بلا کر سلسلا ہے تو جہاں تک یہ صورت ہوتی کہ آپ بلک سے نفیس دنیا میں تکلیف رکھتے تھا قرآن قیامت, تاکہ آپ اپنے فرائض رسالت کا خود بلک سے نفیس ادا کرواتے رہے. وہ آپ کا ساتھی بنتا ہے. جیسے صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ تعاون کیا, آپ کی نصرت کی, آپ کے دستے بھاری بن گئے, آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے اپنی جانیں دی اور آپ جانا مال کھٹایا, وہ کام جاری رہتا تھا قیامت قیامت. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اب ایک ہی راستہ ممکن ہے کہ وہ امت جو آپ نے تیار کر دی, اب یہ لنک بنے, یہ راستہ بنے. اس کے ذمے اب وہ فرض مذہبی ہے, وہ اسی قرآن کے ہاتھ میں لے کر نکلے, اس کی ہدایت کے سامنا سے اس پورے روح عربی کو منور کرے, اس کا پیغام دے, اس کی نقل اطاعت کرے, اس کی تبلیغ کا فریضہ ادا کرے اور اس کا حق ادا کرے. اس کے سوا کوئی صورت نہیں. یہی وہ بات ہے جو حضور نے اس خطبے کے آخر میں فرمائی تھی, سب بھی بندے بھی سارے دل رہا ہوگا اور پہنچائے گئے لوگ جو یہاں ہیں ان سے بھی یہاں نہیں. اور ایک اور جملہ یہاں اس خطبے پر ذہن میں تازہ کر لیجیے. حضور نے فرمایا تم میں پسند تم بھی بھائی تبلو ابادا ستارا بننا, میں وہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے مابین. وہ چیز کی اگر تم نے اس کو تھام لیا تو کسان کا لفظ آیا ہے جو ہم نے رکھیے گا, سورہ حج میں آیا تھا وہاں پسند بلّہ اور وہاں میں کر چکا ہوں اس کی وضاحت مجیدہ کا سورہ آل عمران میں وہاں پسند حج اللہ. اور حضور نے فرمایا قرآن مجید کے بارے میں کہ ہوا حج اللہ البتیر, یہاں پر بھی وہی لفظ آیا کہ سب طرف سے سیکھ سیکھوں میں انہیں پسند تم دہی میں چھوڑ چلا ہوں تمہارے مابین جو تھی, اسے مرتب کر کے اسے مدمن کر کے اس کی حفاظت کا پورا سامان کر کے میں جا رہا ہوں, میں تمہیں حوالے کر کے جا رہا ہوں یہ کتاب کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے چھانے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے, یہ اللہ کی کتاب. یہ ہے در حقیقت یہ رب کے تعلق کہ اب امت وارث کتاب ہوئی ہے. یہ لفظ وارث وراثت کتاب سورہ سورہ میں یہ لفظ آیا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. ایک فتنے کے انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ وہ امتیں جو نبیوں کے بعد ان کی کتابوں کی وارث بنتی ہیں وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتی ہیں. اب یہ ہے فرض عمل, ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اس کتاب کو ہاتھ میں لیتے اور اس کے نور ہدایت سے شہر بانگ عالم کو ملوث کرتے. اگر ایسا نہیں کریں گے اور مسلمانوں تو جان لو کہ یہ وہ فرض عمل ہوگا جو تم سے پہلے یہود اختیار کر چکے. یہاں وہ رب اب معین ہو گیا, فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأحجار. تم سے پہلے بھی ایک امت تھی, یہ بھی حامل کتاب بنائی گئی, تورات جیسی نعمت اسے عطا کی گئی. اور حامل کا لفظ ذہن میں رکھیے حمل یحمل اٹھانا, اس سے ایک لفظ بہت معروف ہے جو مستعمل ہے حمال, اٹھا کر لے جانے والا, بوجھ کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کو منتقل کرنے والا. حامل امت وہ ہے, وہ مجموعہ افراد, وہ قوم حامل کتاب الہی اور حامل قرآن یا حامل تورات, جس کے ذمہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اب اس کتاب کو پہنچاؤ, اس کو پھیلاؤ, اس کی ہدایت سے عام کرو. یہ رسول سے تمہیں ملی ہے اور اب تمہیں اس کو پہنچانا ہے پوری نئے انسانی تک. لیکن یہود نے کیا کیا, نقل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها. مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے, جو اٹھوائے گئے تورات, پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا, اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا, اس کے فرائض کو پورا نہ کیا. نقل الحمار يحمل الأحجار, جب وہ کسی مثال ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا گیا, جب وہ کسی مثال ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا دیا. سفر سب کی جمع یا اختار آئی ہے, عربی زبان میں سفر کی جمع بھی اختار ہے اور فکر کی جمع بھی اختار ہے. فکر کے معنی کتاب ہے, چنانچہ تورات کی کتابوں کے لیے یہ لفظ شامل ہے فکر پیدائش, فکر تکوین, دی بک آف جینیسس. تو اختار اس کی جمع ہے اور یہ اس اعتبار سے بڑا مناسب لفظ آیا ہے کہ تورات کی کتابوں کے لیے یہی لفظ شامل ہے. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. جگہ کی پیٹھ پر مطالبات خلافوں کی 100 منڈوں کی بکری باندھ کر رکھ دیجیے, اس سے اس کو کلکتہ نہ آ جائے گا, اس سے اسے کوئی حکمت اور دانائی اسے حاصل نہ ہوگی. یہ مثال ہے اس قوم کی جو کتاب الہی کی حامل بنائی جائے اور پھر وہ اس کا حق ادا نہ کرے, اس کی ذمہ داریوں سے ادا نہ کرے. اگر کہ تنقید واقعتاً کچھ ایسا پہلو لیے ہوئے ہے کہ طبیعت انسانی کچھ ادا کرتی, لیکن یہ کہ کسی شے کی کسی فیل کی جو سماوت ہے جو اس کے اندر گراوٹ کا پہلو ہے اسے واضح کرنے کے لیے کوئی ایسی تنقید جس سے طبیعت میں بقا لفظ کی پیدا ہو جائے یہ فساد اور بناوٹ کا پتہ ہے. فرمایا دو سمے سے القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے حیات الہی کو جھٹلایا. یا لفظ تکذیب بڑی اہمیت کا حامل ہے. تکذیب قول سے بھی ہو سکتی ہے, تکذیب عمل سے بھی ہو سکتی ہے, تکذیب باللسان بھی ہو سکتی ہے اور تکذیب بالحال بھی ہو سکتی ہے. ایک تکذیب یہ ہے کہ جھٹلا دیا جائے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. ایک تکذیب یہ ہوتی کہ بنی اسرائیل کہہ دیتے کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے. تاریخ کی گواہی یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اس معنی میں تورات کی کبھی تکذیب نہیں کی. تکذیب عملی ہے, وہ تکذیب عملی کہ جس کا نقشہ سارا دن میں مسلمہ پیش کر رہی ہے. قرآن نے اس کو تکذیب کے لفظ سے معصوم کیا. وہ ایسا نسل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, یہ اللہ کی آیات کی تکذیب ہے, ان کو جھٹلانا ہے. چاہے زبان سے کتنا ہی قرآن مجید پر ایمان کا دعویٰ کیا جائے, اگر قرآن مجید کو تم نے اپنا ایمان نہیں بنایا, قرآن مجید کی رہنمائی سے عمل اختیار نہیں کیا, قرآن مجید ہی کے دیے ہوئے ضابطے کو اختیار عمل نہیں کیا, اس کے قانون کو نافذ نہیں کیا, اس کی ہدایت کی بنیاد پر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو استعمال نہیں کیا, تو گویا کہ اپنے خیال سے اپنے عمل سے تم قرآن کی تکلیف کر رہے. وہ ایسا مثلا القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے ہدایت کو بھی دیتا ہے. وہ چیزیں یہ وہی انداز ہے جو سورہ صف میں آ چکا ہے, واللہ لا یهدی القوم الفاسقین, واللہ لا یهدی القوم الظالمین. بیان ہی وہی انداز ہے, وہی اسلوب ہے, وہی سٹائل ہے. دونوں صورتیں بالکل بہت سے پہلوؤں سے, جس طرح کے دو بہنوں میں حقیقی بہنوں میں مشابہت پائی جائے, اس طرح سے ان کے مابین مشترک احساس و حقائق ہیں. بہرحال اس آیہ مبارکہ میں نقشہ طے کیا گیا کہ کتاب الہی کے حامل ہونے کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اگر اس کے حامل ہونے کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا جائے تو درحقیقت یہ اپنی اصل کے اعتبار سے تکذیب کتاب اس کا جھٹلانا ہے, اور یہ دیش کی تنبیہ کی امت مسلمہ سے. اور مسلمانوں دیکھنا, کہیں وہی معاملہ تم کتاب اللہ کے ساتھ نہ کر بیٹھے, کہیں وہی سلوک تم اللہ کی اس کتاب کے ساتھ قرآن حکیم کے ساتھ نہ کر بیٹھا, جس کی طرف سے حضور نے ارشاد فرمایا اپنے ایک بڑے ہی جانے فرمان مبارک میں کہ یا اہل القرآن, اے قرآن والے, لا تتلقب القرآن, قرآن کے پتے پشت میں ڈال دینا. یہ سادہ کہتے پتیے کو قرآن کے پتیا نہ بنا لینا, اور دو مصول یہ دے رہا ہے, پتیا پیٹ کے پیچھے دیتا ہے, ایسے کچھ ڈال دینا کہ مصول بھی شامل ہو گیا, اور پتیے پر انسان سہارا لیتا ہے. یہ ایک ذہنی نفسیاتی سہارا بن جاتا ہے, ہم حامل کتاب ہیں, ہم حامل قرآن ہیں, ہم محمد کی امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کو اس طرح کا ایک ذہنی نفسیاتی سہارا نہ بنا بیٹھنا, بلکہ تمہیں قرآن کے ذمن میں کچھ اور کرنا ہے. یہ کیا کچھ اور کرنا ہے, یہ ابھی اس کا بیان جاری رہے گا. درحقیقت یہ بڑے اہم موضوعات میں سے ہے کہ ہم یہ سب جانیں کہ قرآن مجید کے ضمن میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان فرائض کو ادا کرنے کی شکل کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث شریف کا ابھی ذکر ہو رہا تھا, اس میں اس پیش کی تنبیہ کے بعد یا علی القرآن لا تتلقب القرآن, اب آپ نے بڑے جامعیت کے ساتھ ان اساسات کو واضح کیا کہ جن پر قرآن کے ساتھ تعلق امت مسلمہ سے استعمال کرنا چاہیے. حقہ تلاوت ہی کہا کرے, اسے اس کی تلاوت کیا کرے جیسا کہ اس کی تلاوت کا اس کے پڑھنے کا حق ہے, وہاں کے احساس میں بھی دل کے احساس ہیں. وہ پغل نئے ہو اور اسے کچھ الحانی سے پڑھا کرے, حج اٹھایا کرے, اس لیے کہ حسن سماعت بھی ہر انسان کو کسی نہ کسی درجے میں اس سے حصہ ملتا ہے. بندہ مومن کے لیے اپنی فطرت کے اس تقاضے کو پورا کرنے کی اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ اچھی سے اچھی آواز میں, اچھے سے اچھے انداز میں قرآن مجید کو پڑھے اور اس سے حج حاصل کرے. تو وہ ہم نئے ہو, بچی ہو, اسے پھیلائے, عام کرے, جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ چراغ جلا کر کہیں نیچے نہیں رکھا کرتے, بلند مقام پر رکھتے تاکہ اس کی روشنی عام ہو. یہ نور ہدایت یہ رہنمائی کے لیے نئے انسانی کے لیے وہ جو سمجھتا سوتا ہے شیر میں کہ تیرے لیے ہے میرا سونے نوا سنگین اندھیری سب ہے جدا اپنے قافلے سے ہٹو اس بھٹکتے ہوئے قافلہ انسانیت کے لیے یہ ہے سنگین ہدایت قرآن حکیم لکھتی ہے اس کو عام کرو پھیلاؤ جس کی تاثیر اس سے پہلے میں کر چکا ہوں حضور نے اپنے آپ میں خطبے میں فرمائی اور یہ بندے بھی سارے دل رہا ہوگا اور جس کو نہیں سکی انتہا تک آپ نے پہنچا دیا اپنے اس قول مبارک کے ذریعے کہ بندے بھی انی بلا آیت پہنچائے میری جانب سے ایک ہی ہے یہ پروسس چراغ سے چراغ رہ کر ہوتا چلا جائے ایک اور حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں خیر من تعلم القرآن و علمہ حضرت عثمان القرآنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متفق علیہ روایت سے بخاری اور مسلم دونوں کی دونوں میں موجود جن میں سے بہترین لوگ یہ ہیں کہ قرآن سیکھے اور سکھائے قرآن پڑھے اور سکھائے یہ ہے مخصوص عام ہے تمندر یہ چیز اس پر غور و فکر کرے اس کے مفاہیم معنی کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کرے اسی سلسلے میں ایک اور حدیث میں جس کے راوی حضرت علی ہے حضور نے نقطہ سوچا کہ یہ کتاب وہ ہے کہ لا تن کبھی آ جائے بہو اس کی آدائی کبھی ختم نہیں ہوگی بلا یقبا جنہیں علماء اہل علم اس سے کبھی سوری کا احساس نہ کر سکیں گے بلا یقین کو ہم کثرت رد بار بار کے پڑھنے کے باوجود اس سے طبیعت اٹھائے گی نہیں اس پر پرانے پن کا کوئی احساس پیدا نہ ہو پائے گا یہ کتاب ہے اس کے حقوق ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس موضوع پر میں نے دو تقریریں کی تھیں کسی زمانے میں مسجد حضرہ لاہور میں اور وہ اب ایک کتاب کے بھی شکل میں موجود ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق جس میں یوں کہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث شریف کی وضاحت موجود ہے قدر تفصیل کے ساتھ کہ پرچانے مسلمان کہ حامل قرآن ہونے کی رسک اعتبار سے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں ان کے فرائض کیا ہیں اس کو مانے جیسا کہ ماننے کا حق ہے اسے پڑھے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے اس کو سمجھے جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے اس پر عمل کرے جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے اور اسے پھیلائے اس کی تبلیغ و تبدیل چار بانگ عالم کو اس کے نور سے منور کرنے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتوں کو خرچ کرنا اور کھپانا یہ ہے ہر مسلمان تک اس کتاب عزیز کا حق. اب چونکہ حضور کی بے شک تھی بلا صاف پتنگ صاف آنے قیامت پوری نہ انسان کی طرف اس کے لیے یہی پروسیس کا منطق تھی کہ حضور نے تبلیغ قرآن تعلیم قرآن اور اس کے ذریعے ایک انقلاب عظیم یہ برپا کر دیا ایک محدود پیمانے پر ایک سطح زمین میں اور یہاں سے ایک بچنے والی قوم کو گویا کہ قرآن مجید عطا فرما کر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. اب وہ جو امت بنی ہے اس کا طرز منصبی قرار پایا وہ اس چراغ سے لے کر نکلے اس نور سے اس لیے عرضی کو منور کرے جب سے پھر سے پہنچا کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے جو مرتی کے صحابہ کرام نے اپنے اس طرز منصبی کو پہچانا ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں اللہ یہ دو چیزیں در حقیقت بندہ مومن مرد مومن کی شخصیت کا جو حلیلا انسان کے تصور میں ابھرتا ہے اس کا لازم یہ پہلو ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک میں اللہ ہے. ایک طرف قرآن کو پہنچانا نیز کے نور ہدایت کو عام کرنا اور دوسرے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے آبائے دین آبائے اللہ ان کے قتال اور جہاد یہ تھا صحابہ کرام کی زندگیوں کا مسئلہ دو اچھا تھا. یہ ہے وہ کام کہ جو حضور امت کی فکر فرما کر گئے اور کوش کی تمبی پورا جمع میں کر دی گئی کہ دیکھنا کہیں اس کے برف دوبارہ فرض عمل یہود کا فنا ہو جائے نقل الزیر حمل الطیرات حمل یحملوها کنقل الحمار یحمل الاسحار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين اللہ ایسے ظالموں کی ہدایت نہیں دیتا. اب یہ بات دوسری ہے کہ حضور کا یہ قول مبارک ہمارے حق میں پورا ہوا ہے لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمًا مَا لَدُنْهَانِ اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بسی رہ گیا کہ بہایا تک تیرا چارے جزین ہوئی کہ اب یاسی میری آقا بنی ہوئی یہ مثال ثواب یا رسول ثواب کا ذریعہ یا موت موت کو آسان کرنے کا ذریعہ کہ مرتے ہوئے کسی یاسین سنا دی جائے یا کچھ جھاڑ پھونک کے سامنے آنے والی کتاب. اس کے علاوہ نہ یہ ہماری رہنما کتاب ہے نہ یہ ہماری امام ہے نہ یہ قول فتح ہے نہ اسی پر ہمارے فیصلے مبنی ہیں نہ اسی پر ہماری زندگی کا نظام استعمال ہے. تو باؤ نہیں وہ بات کہ جو یہود کو مثال عبرت کے طور پر پیش کر کے پیش کی تنبیہ کے طور پر کہی گئی تھی ہماری بدبختی اور بدقسمتی کہ ہم اس وقت اپنی موجودہ صورت حال سے اس کا ایک مکمل نمونہ پیش کر رہے ہیں. اگلی آیات میں اسی امت مسلمہ میں اس زوال اور اس گمراہی کا پیدا ہو جانا کن اسباب سے ہوتا ہے, بڑی جامعیت کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا گیا. کہ یا ایھا الذین ھادوا, اے نبی کہیے اے وہ لوگ جو یہودی ہو گئے, ان دان سے بندکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تمہیں یہ ذہن ہے, اگر تمہیں یہ خیال خواب لاحق ہو گیا, یہ مغالطہ تم لاتے ہو کہ تم اللہ کے بڑے دوست ہو, چہیتے ہو, محبوب ہو, لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کے بس تم سے محبت ہے, تم ہی ہو اس کے چہیتے اور پیارے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. دوست سے تو ملاقات کی آرزو ہوتی ہے, دوست سے دوری کے انسان پر سڑک گزرتی ہے. اولاً تو اشارہ ہو گیا کہ کسی امت مسلمہ میں عملی گمراہی اور عملی اضمحلال کا اصل سبب یہی ہوتا ہے کہ ہم بچے بچائے, ہم اللہ کے شہید ہے, نحن ابناء اللہ یا ابائے ہوں, ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں کی اولاد, ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھنے والے. یہ وہ قوم, یہ وہ خیال و خیال ہوتا ہے جس کی وجہ سے عملی ذمہ داریوں میں پھر کوتاہیاں شروع ہوتی ہیں, اور انسان اپنی نجات کے معاملے کو عمل کی بجائے ان تعلقوں اور نسبتوں پر مبنی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس میں جھنجھوڑا گیا, اور اس کے لیے ایک عملی مثال بڑی پریکٹیکل ایک بات سامنے لائی گئی کہ اگر تمہیں پھر واقع یہ خیال ہے تو تمہیں خدا کی محبت میں اس سے جلد ملاقات کا ایک اور ہونا چاہیے. وہ جس کا بچہ سوچا علامہ اقبال نے کہ مثال مرد مومن باتیں بولن کہ مرد عورت تبسے پر لگے. اب اپنے غریبانوں نے جھانکے, کیا واقعی یہ کیفیت ہے؟ کیا واقعی تم واقع یہ زندگی تم پر بھاری گزر رہی ہے؟ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ اب دنیا سری مومن و جنت الفاتح, یا جیسے کہ یہود کا ایک نقشہ سوچا گیا ہے سورہ بقرہ میں, وَلَقَدْ بَنَّهُمْ أَخْرَةً مَا فِي عَلَىٰ حَيَا وَمِنَ الَّذِينَ أَسْلَكُوا یبد احدهم لا يعمر الف سنه, ان میں سے ہر ایک کی بڑی خواہش ہے کہ زندگی طویل ہو جائے, 1000 برس کی تاریخ کی زندگی ہو جائے. ان کی اصل کیفیات باطنی تو یہ ہے, دعویٰ کر رہے ہیں خدا کی محبت کا اور خدا سے محبوب ہونے کا. یہ ہے وہ پریکٹیکل ایک سچ کہ جو ان کے سامنے رکھ دیا گیا, اس پر اپنے آپ کو تھک ہے. ان جان سے من کے مولیا اللہ من دون اللہ سے ختم من نبول میں کا ان سن سنتا دیتی ہوں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اور یہ ہرگز ہرگز کبھی تمنا نہیں کر سکتے موت کی, بسبب ان کمائی اس کمائی کے کہ جو ان کے ہاتھوں میں کی ہے اور جو انہوں نے اپنے آگے بھیجی ہوئی ہے. وہ جو سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے, بن الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان کو خوب معلوم ہوتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں, کتنے پانی میں ہوں, وہ چاہے بلا الفا معذیرہ کتنی ہی معذرتیں کتنے ہی بہانے پر ہاتھ لے اور اعتراض کرنے والوں کی زبانوں کو بند کرا دے, لیکن یہ کہ اس وقت بھی اس کا دل, اس کا ضمیر اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تم حقیقت میں کیا ہے. تو فرمایا بے ماں قدمت ایدیہم, جو کسی اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج چکے ہیں, یہ کمائی ہے خدا کے ہے, اس کے ریکارڈ میں جو کچھ بھی ان کا کارنامہ بنا ہے اس کے پیش نظر یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ظالموں سے بخوبی باخبر خوب جانتا ہے. ان اے نبی ان سے کہیے ان میں موت الذی تفرون منہ فانہ ملاقاتکم, وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو, جس سے قرار اختیار کرنا چاہتے ہو, وہ خود تم سے ملاقات کر لے گی, وہ سامنے آن کھڑی ہوگی. کتنا ہی بھاگو, کتنا ہی اس سے پہلے بچانے کی کوشش کرو, انہی ملاقاتکم ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة, پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف کہ جو کھلے اور چھپے شہادہ اور غیب سب کا جاننے والا ہے. لیکن اب دو تم دماغ تم سنتا ملین, پھر وہ تمہیں جتنا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے. ان آیات میں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے, اگر کہ خطاب یہاں یہود سے ہے, ریفرنس ان کی جانب ہے, لیکن جیسا غور کیا گیا تھا ان صورتوں میں اصل میں خاطر امت مسلمہ, یہ ساری بات مسلمانوں سے ہو رہی ہے. خوشہ میں باشد کے سرے دل بھرا, جس کا حالت در حدیث ڈوب رہا ہے, یہ در حدیث ڈوب رہا ہے, اصل میں بات ہو رہی ہے مسلمانوں سے, امت مسلمہ سے, اور کوش بھی طور پر گویا تو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ہماری اس میں لال اگر آئے گا تم نے اپنے دینی مطالبات اور تقاضوں کو پورا کرنے سے اگر پہلے ہی کرو گے تو اس کا اصل سبب یہ ذرہ ہوگا, یہ زوم ہوگا کہ ہم اللہ کے صحیح سے ہیں, ہم اس کے محبوبوں کی اولاد میں سے ہیں, یا ہم ان کے کچھ محبوبوں اور اس کے مقربین بارگاہ سے دامن سے وابستہ لوگوں میں سے ہیں. یہ زوم ہے جو تمہیں عمل سے دور کرتا چلا جائے گا, اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا دنیا ترقی میں درخت ہوتے چلے جائے گا, دنیا ہی تمہارا مقصود و مطلوب بنتی چلی جائے گی, اور موت سے ڈر, موت کا خوف, موت سے قرار تمہارے اوپر تسلط حاصل کرتا چلا جائے گا. چنانچہ حضور نے خبر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ یوسف القدال تم المن, ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی, یہ لکھنا کر رہے آؤ, یہ خانے ورنا ہے آؤ تناول فرماؤ, جیسے کہ کوئی سب دعوت کا اہتمام کرے تو دسترخوان کے چلے جانے کے بعد پھر وہ مہمانوں سے کہا کرتا ہے آئیے تشریف لائیے کھانا تناول فرمائیے, تو یوں سب انتظار ہے تم المن, ایک وقت آئے گا دنیا کی قومیں تم پر کس طریقے سے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی. اس پر صحابہ کرام نے پوچھا من قلت ماہنے رہنے گی یا رسول اللہ, تو حضور یہ بات کیوں ہو جائے گی, کیا ہماری اس زمانے میں تعداد بہت کم رہ جائے گی؟ حضور نے فرمایا نہیں, بل انتم یوم اذن کثیر, تعداد تو تمہاری بہت ہوگی, 90 کروڑ اور 1 ارب جمع نہیں کی, لیکن تمہارا حال یہ ہوگا, تمہاری حیثیت یہ ہوگی کہ جیسے کہ کہیں سیلاب آتا ہے تو سیلاب میں پانی کے رولے کے اوپر جھاگ جھاگ ہوتا ہے, پھر جھاگ ہوتا ہے, ان کا ہوتا ہے اس فیل, اس کے سوا تمہاری حیثیت نہیں ہوگی دنیا میں, تمہاری اہمیت اس سے بڑھ کر نہ رہے گی. پھر پوچھا صاحب احترام نے کہ حضور ایسا کیوں ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا تم وہم, تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہم ہے. سوال کیا گیا من وہم یا رسول اللہ, یہ وہم کیا ہے؟ تو آپ نے ساتھ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کا فرار, موت کا ڈر, وہی بات کہ جب اب احد کل لو یعمر الف سنہ وما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر, کسی کی عمر کی برابری سے اللہ کی فقط سے وہ بچ نہ جائے گا, لیکن جیسے کہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے, انسان نفسیاتی طور پر موت کے تصور کو اپنے سے دور کر کے اپنے دنیاوی آسائشوں, اپنے آرام, یہاں کی لذات کے سلسلے کو کم سے کم اپنی سوچ کی حد تک ایک پھول دینا چاہتا ہے. یہ گویا کہ 4 آیات پر مشتمل اس سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ ہوا, جس میں اگر کے بظاہر زیر بحث آئے ہیں یہود سابقہ امت مسلمہ, لیکن اصلاً یہ ایک آئینہ ہے کہ جس میں آئندہ کی ایک تصویر دکھائی جا رہی ہے امت مسلمہ کو, وہ بھی حامل کتاب بنائے گئے تھے, تم بھی حامل قرآن بنائے جا رہے ہیں, وہ بھی وارث کتاب بنے تھے, تم بھی وارث کتاب بن جائے, انہوں نے کتاب کے ساتھ جو معاملہ کیا بابا تم بھی وہی سلوک کرو. یہ ہے در حقیقت اس کا رب, کہ چونکہ انقلاب محمدی کا آئے خانہ ہے قرآن حکیم, اور حضور کی بوشت ہوئی ہے قیام قیامت پوری نئے انسانی کے لیے, لہذا اسی عمل کو جو حضور نے جاری رکھا یتنی علیہ مہاراج ہی ولی بکی زندگی اللہ محم الکتاب اگر حکمہ, اور اسی کی بنیاد پر ایک سماجی انقلاب جزیرہ نما عرب نے برپا کر دیا, اسی عمل کا تسلسل مطلوب ہے, اسی کو آگے چلنا ہے, امت مسلمہ کو یہی دو کام کرنے ہیں, اور اس کے لیے اساسی منحاج یہی قرآن رہے. یہاں سورہ جمعہ کا پہلا رکوع ختم ہوا, دوسرا رکوع 3 آیات پر مشتمل ہے, اور اس میں اصل میں حکمت و احکام جمعہ کا بیان ہے. یہاں پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ اس جمعہ کا کیا تعلق ہے اس مضمون, اس سورہ مبارکہ کے مرکزی مضمون سے, اس کے امور سے, اس لیے کہ بظاہر کا معاملہ بڑا غیر متعلق کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذر البیع, جب تمہیں پکارا جائے, ندا دی جائے, بلایا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن, تو لپو اللہ کی یاد کی طرف, دوڑو اللہ کی یاد کی طرف, اور کاروبار چھوڑ دو, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھو. پھر ذرا حوالہ دینا چاہتا ہوں سورۃ الصف کا, اس کا بھی دوسرا رکوع شروع ہوا تھا, یا ایھا الذین آمنوا اور اس میں بھی فرمایا تھا جہاں والے کوئی خیر امت میں ان سے تعلمون, یہ مصادرت مت بھی جو ہے یہ بھی بات قابل توجہ ہے. فرمایا فیضا قدرت کس طرح, جب نماز ادا کی جا چکی ہم پچھلی سنت جو وقت ہو من فضل اللہ, وہ زمین میں منتقل ہو جائے, اللہ کا فضل تلاش کرے, ذکر اللہ کثیر اللہ لکم تفلحون, اور اللہ کا ذکر جاری رکھو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ. وَإِذَا رَأَيْتَ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اس متعین واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جب انہوں نے دیکھا کوئی کاروبار تجارت یا کوئی اور دلچسپی کی سیر محض تو وہ اس کی طرف لپک گئے, متوجہ ہو گئے اور سو گئے آپ کے نبی کھڑے ہوئے. قل کر دیجیے ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ, جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے تجارت سے بھی اور دلچسپیوں کی چیزوں سے بھی, لہو لائف سے بھی, اللہ خیر الرازقین اور اللہ بہترین رزق دینے والا. ان تین آیات میں جیسا کہ ترجمے سے واضح ہو گیا ساری بات, جمعہ خطبہ جمعہ جمعہ کی فرضیت اس درجے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو سارے بارے دنیا بھی سر کر دیا جائے, ہمیں کم متوجہ ہو جایا جائے, یہ ساری باتیں جو آ رہی ہیں. تو پہلے جیسا کر کیا گیا تھا یہ سمجھیے کہ سب کیا ہے, بہت ہی سچے نظام جمعہ جس کو ہم نے ایک رسم بنا دیا, اور اس معاملے میں تو واقعہ یہ ہے کہ شاید مسلمانوں کو کوئی قوم بھی مات نہ دے سکے, تو بڑی سے بڑی چیز کو ایک رسم بنا کر رکھ دینا یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اعمال کی صورت اور شکل باقی رہ جائے گی, اس کی روح غائب ہو جائے گی, اس کے مقصد سے ظہور ہو جائے گا, یہ عمل کس لیے ہے یہ بات ذہنوں کے سامنے رہے گی ہی نہیں, وہ عمل کیا جائے گا برائے عمل, ایک رسم ایک ریچول ہے. رہ گئی رسم ہزا روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلسی میں بلالی نہ رہی, اسی طرح جمعہ بھی اب اس کی فضیلت اس کی اہمیت اس کے لیے نہانا اس کے لیے کپڑے بدلنا اس کے لیے خوشبو لگانا آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمانوں میں ابھی کثیر تعداد میں وہ لوگ ہیں, اچھے کپڑے پہن کر آئیں گے, نہا دھو کر آئیں گے, خوشبو لگا کر آئیں گے, اہتمام کے ساتھ آئیں گے, لیکن کچھ دل سے نظر نہیں ہے کہ اس سب کا حاصل کیا ہے, اس کی غرض غائب کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے. تو وہ حکمت سمجھیے, وہ حکمت ہے کہ بہت حکمت اس جمعے کی کل کی کل اہمیت خود میں جمع کر, ورنہ جمعے کی نماز میں دو رکعت ہے اور جب تک ظہر جس کی کبھی قائم مقام بنتی ہے نماز اس میں چار رکعت ہے, نماز میں کمی ہوئی ہے, نماز کی رکعتوں کی تعداد کم ہو گئی ہے, جمعے کو جس چیز نے جمعہ بنایا ہے وہ خود میں جمع ہے, اور خود میں جمعہ کی غرض غائب کیا ہے اسے سمجھ لیجیے. لیکن قریب میں روایت آتی ہے حضور کیا کیا کرتے تھے خود میں جمعہ میں, قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ویذکر الناس, آپ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور تذکیر فرماتے تھے لوگوں یاد دہانی کیا کرتے تھے. یہ تذکیر بالقرآن جو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں سورہ صاف کی آخری آیت کے حوالے سے کہ قرآن یقرأ القرآن ویذکر الناس, یہ دو کام نہیں ہے, یہاں واو واوے اکت نہیں ہے, واوے تفسیر ہے, تذکر بالقرآن من یخاف وعید, اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر کی فرمائیے یاد دہانی کراتے رہیے. یہ تذکیر بالقرآن کا فریضہ ہے, ایک عمومی سطح پر ایک عوامی سطح پر تعلیم بالغا کا ایک عظیم نظام ہے کہ جو اس خطبہ جمعہ کی شکل میں اس امت میں رائج کیا گیا, کوئی نائب رسول منبر رسول پر کھڑا ہو اور وہی عمل جاری کرے, وہ عمل کے جو سارے انقلاب محمدی کی اصل اساس ہے, جڑ اور بنیاد ہے, جو مرکز بابر ہے, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اس نبوی عمل کو دوام بخشا گیا, اس کو امت کے اندر ایک استقلال ایک مستقل ایک عمل کی حیثیت سے جاری کر دیا گیا کہ وہی عمل جاری رہے, لوگ آئیں اہتمام سے آئیں, بڑے ہی تیاریوں کے ساتھ آئیں, نہا دھو کر آئیں, آثار چاہ کے پابند ہوں, ماحول میں اثر ہو, پسینے سے کہیں ایک دوسرے کے ان کی بدبو سے دماغ منظم نہ ہو رہے ہیں, یہ ساری ہدایتیں کیوں دی گئی, کس حد تک فرمایا کہ اگر کسی کا تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اپنی محنت اور مشقت کے کپڑے علیحدہ رکھو اور جمعے کے لیے جوڑا علیحدہ تیار رکھو, تاکہ جب مسلمان جمع ہو تو وہاں وہ منظر اس طرح کا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس میں اس کے ریسیو کرنے میں کوئی چیز راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے, طبیعت کے اندر کہیں کوئی تکبر کی کیفیت نہ ہو, ایک اجلا جدا دیا ایک صاف ستھرا ماحول ہو, مسلمان ہم اپن متوجہ ہو اور کوئی نائب رسول اسی عمل نبوی کا تسلسل برقرار رکھے. ذہن میں رکھیے ہر انقلابی جماعت کے لیے لازم ہے, کوئی انقلابی گروہ کوئی انقلابی جماعت اس کا کوئی لٹریچر دیتا ہے, اس کی فکر اس کی جو نظریاتی اثرات ہے وہ اس میں ہوتی ہے, اور کسی بھی انقلابی گروہ کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ذہنی رب کے تعلق کو اپنے اس فکری اثرات اپنے اس لٹریچر کے ساتھ مستقل رکھے, تازہ رکھے, برقرار رکھے. اختوار اجتماعات کا سلسلہ مختلف جماعتیں اسی پر جو ہے اسی سبب سے جاری کرتی ہیں. یہ درحقیقت مسلمانوں کا امت مسلمہ کا سارے نبوت کے جو وارث بنے ہیں, پڑھائی جو رسالت کی ادائیگی کی ذمہ داری جن کے کاندھوں پر آئی ہے, انقلاب نبوی کی عالمی سطح پر تکمیل جن کا نکل قرار پایا ہے, یہ ان کا لٹریچر ہے قرآن مجید. اس ان کے فکر کو تازہ کرنے والی چیز, ان کے نقطۂ نظر کو صحیح رکھنے والی چیز, اس کا مسلسل تعلیم کا ایک نظام ہے جو خطبہ جمعہ کی شکل میں جاری کر دیا گیا کہ آؤ مسلمانوں جمع ہو اور خطبہ سنو. اس خطبے کی اہمیت سے فرمایا گیا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہے تو ایک دوسرے سے کلام نہ کرو, اذا قلت لصاحب قائم سے فقط لگاؤ, اگر کسی نے کوئی لگن بھر سکتی ہے وہ بول رہا ہے اور تم نے کہا کہ چپ ہو جائے تو تم نے بھی ایک لگن بھر سکتی ہے, پوری خاموشی کے ساتھ ہمیں تن میں توجہ ہو کر سنو اللہ کے اس کلام پاک کی تعلیم تلقین ہو رہی ہے, اس کے ذریعے سے جو تلقین کی جانی محسوس ہے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا. اس خطبہ جمعہ کی اہمیت صاحب اس سے تصور کیجیے, ایک حدیث میں حضور نے نقشہ سیکھا کہ جب خطبے کا آغاز ہو جاتا ہے فیضا فرض الامام تو پھر وہ فرشتے کے جو مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے حاضری لکھ رہے ہوتے ہیں آنے والوں کی, وہ اپنے صحیح کو بند کرتے ہیں, رجسٹر بند کر کے وہ خود جب کرے ہوں اور ذکر, اب اس ذکر کی طرف ہمیں تن خود متوجہ ہو جاتے ہیں. وقت پر ہے اب ہمارے یہاں صورت حال یہ ہے کہ اول تو یہ خطبہ چلے عربی زبان کا, زبان یار من ترکی ومن ترکی من یجانی, اور اس کی تلافی کے لیے اگر تقریروں کا اور واضحوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تو بڑے دکھ کے ساتھ یاد کر رہا ہے, لیکن یہ سب ہی سب حق حقیقت پر جب بھی بات ہو کہ ان تقریروں میں اور سب کچھ ہوگا, اس میں سیاست ہوگی, اس میں سرکلاریت ہوگی, اس میں کہانیاں ہوں گے, اس میں لطیفے ہوں گے, نہیں ہوگا تو قرآن ہوں گے جس کے لیے اس سارا نظام یہ تجویز کیا گیا, جس کے لیے یہ سارا کھٹور مول ملا گیا, اس سے خطبات بالکل سال سکتے ہیں بالکل صحیح ہو سکتے ہیں. تو یہ رب سے تعلق سمجھ لینا چاہیے. اس سورہ جمعہ میں جمعے کی حکمت آسان, یہاں تو صورت یہ ہے اگر بہت سے مضمون اس پہلی سے دیکھیں تو حکمت جمعہ پہلے بیان ہوئی ہے کہ وہ نبوی عمل یقنی علیہم آیات ہی وی رکھیم وی علمہم الکتاب اگر حکمہ, اس کا دوام اور تسلسل امت میں برقرار رکھا گیا, ایک نظام تعلیم کا اور تعلیم بالغاہ کا سلسلہ جاری کر دیا گیا. آج بھی قتل تصور سے دیکھیے اس گئے گزرے دور میں لاکھوں انسان آتے ہیں, اس شیر کی طرف ذہن منتقل ہوا کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی لیکن کھنڈر بن چکی ہے, اس کی حکمت کیسے نظر نہیں, اس کی غرض و غایت حاصل نہیں ہو رہی, وہ بس ایک رسم بن کر رہ گیا اور اس کو رسم کی حیثیت سے پیدا کرنے والے اب بھی کثیر تعداد میں, لیکن یہ کہ اس کی اصل جو غرض و غایت ہے اس کے حاصل ہونے کا سوال اس لیے نہیں کہ وہ ذہنوں میں ہے ہی نہیں, اس کا رسول کیسے نظر ہے ہی نہیں. یہ ہے وہ سب کے تعلق جو تین آیات کا ہے اس سورہ مبارکہ کے امید سے. اس میں بات چیزیں اور بھی ہیں کہ اگر کہ اس امید کے اعتبار سے رب کے کلام کے اعتبار سے ضروری قرار پائیں گی, لیکن یہ کہ بہرحال ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر ان حکمت کا ایک موتی, ایک تو فرمایا تصاؤ ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف لگ کے دوڑ کر جانے سے حضور نے منع فرمایا, یہ وقار کے منع کی, ورنہ لفظ صحیح کا ترجمہ دوڑے ہوگا, یہاں یہ ہے کہ ہم اس سے مراد لیں گے سب پر متوجہ ہوگا, ضرور دو کاروبار خرچ کر دو, فعل امر ہے الحمد للوجود, کاروبار دنیاوی مطلق الحرام ہو جاتا ہے اذان جمعہ کے بعد, اگر کہ اس یہ حکم اصل ہے اذان ثانی کے لیے, اس لیے کہ حضور کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی, یہ دوسری اذان حضرت عثمان کے زمانے میں سلجاتہ کیا گیا جب مدینے نے وسعت اختیار کر لیا, لہذا وہ حکم جو ہے اپنی پوری شدت و اہمیت کے ساتھ کہے گا اس اذان ثانی کے بعد, لیکن یہ کہ اس کے تابع یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اذان اولیٰ کے بعد ہمیں فن میں توجہ ہو جانا, تیاری کی طرف اور لپکنا مسجد کی طرف, یہ اس آیت کا اثر بنتا ہے. اور پھر بنتے ذکر, یاد دہانی, اس سے مراد یہاں خطبہ ہے. خطبے کی بنیاد جیسا طے کیا جا چکا ہے, قرآن کی تعلیم ہے, اور قرآن ہی ہے جسے سے قرآن مجید خود اپنے آپ کو از ذکر سے قابل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. اس کے بعد فرمایا جب نماز سے فارغ ہو جائے, اس میں اصل میں سابقہ امت میں جو یوم سبت کا حکم تھا اس میں جو فرق ہے اس کو واضح کر دیا گیا. ان کے ہاں یوم سبت کل کا کل, اس میں کاروبار دنیاوی مطلق فراہم تھا, لیکن یہاں آسانی پیدا کی گئی. یہ امت بہت وسیع علاقے میں پھیلنے والی تھی, اس میں بہت سے پہلوؤں سے ذکر کا جو انداز ہے وہ نمایاں ہے. چنانچہ آسانی کی گئی, کاروبار دنیاوی مطلق فراہم ہے صرف اس وقت کے لیے جب سے نماز کے لیے پکار لیا گیا ہو, اور اس وقت سے لے کر نماز کے ادا ہو جانے تک. جب نماز ادا ہو چکے تو اب تمہیں اجازت ہے, یہ استحباب ہے, مستحب ہے کہ اب تم جاؤ اپنے کاروبار دنیاوی میں منہمک ہو. اور فرمایا کہ جب کبھی من خود ملنا, جو کچھ تم کماؤ گے اسے اللہ کا خود ہی سمجھو, یہ تمہاری اپنی محنت کا حاصل نہیں ہے. چاہے تم نے محنت کی ہے لیکن بندہ مومن کا نقطۂ نظر یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے. اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ فکر صرف نماز ہی میں مطلوب ہے. بکر اللہ کثیر اللہ اللہ تم فکر, اپنے تمام اوقات کو فکر الہی سے آباد رکھو, یاد رکھو اللہ کے کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ دوام ذکر مطلوب ہے, خدا کو بھول نہ جاؤ مسجد سے نکلنے کے بعد. اس سے غار اللہ فی القلب, یہ سورہ آل عمران کی آخری آیات کے حوالے سے ذکر کے مفہوم پر کچھ باتیں عرض کی جا چکی ہیں, ان کے ذہن میں تازہ کیجیے. اللہ کے دل میں اللہ کی یاد کو اپنے دماغ میں برقرار رکھنا, یہ ہے فلاح کی بنیاد. بکر اللہ کثیر اللہ اللہ کے مطمئن. آخر میں ایک متعین واقعے کے حوالے سے تنقید کر کے پھر خطبہ جمعہ کی اہمیت اس سے واضح کر دیا گیا, اور اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ گویا کہ گھوم رہی ہے اس آیت مبارکہ کے گرد. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طریقہ کار اور انقلاب محمدی کا اساسی منحاج. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحسنہ.